ابو بکر ابن عبد دنیا نے مقاعد الشیطان میں روایت کیا ہے، لکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے پاس مختلف رنگ بدلنے والے جنوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ نے اسے جس شکل پر بنایا اس سے بدل جائے، لیکن جس طرح تم میں جادوگر ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں. ہر شیطان یہ نہیں کر سکتا، لیکن بعض کے پاس ایسا کوئی فن ہوتا ہے. اگر تم ایسی چیز نظر آئے تو آزان دے دو، یہ پتے کی بات ہے، یاد رکھ لیں. اگر ایسی کوئی چیز نظر آئے تو ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آزان دے دینی چاہیے. ویسے تو خواتین آزان نہیں دے سکتی، لیکن اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے اور کوئی مرد پاس نہیں تو خود بھی آزان کے کلمات بولنے میں تو منع نہیں ہے، آپ بول دیں. سعد بن وقاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رنگ بدلنے والے شیاطین کو دیکھنے پر ہمیں آزان کا حکم دیا گیا ہے. مجاہد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا شیطان میرے سامنے ابن عباس کی شکل میں آ جاتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس کی بات یاد آئی، میں نے اپنے پاس ایک چاقو رکھ لیا. جب شیطان میرے سامنے نمودار ہوئے تو میں نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ زخمی ہو کر دھڑام سے زمین پر گر پڑا، اور پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں، ایمان کا کہ ڈرنے کی بجائے ایک بار. اسی طرح ابن زبیر نے ایک ایسے ہی شخص کے سر پر لاٹھی رسید کی اور وہ غائب ہو گیا. یعنی ان کے پاس صلاحیت تو ہے کہ انسانی شکل، بعض اوقات کسی جانور کی شکل میں آپ کے سامنے آئے، لیکن ایسی کسی چیز کو دیکھ کر کبھی بھی ڈرے نہیں. لیکن جن اپنی اصلی شکل میں کسی کو نظر نہیں آ سکتا، انہ یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور اسی طرح ایک مرتبہ مجھے خود بھی ڈرنے لگا. کہانی کل ایک نہیں سنائی تھی، آج تھوڑی سی سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے. میرے والد جو تھے ماشاء اللہ عالم تھے، اور ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ رجوع کرتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ لوگ بہت پریشان کن حالت میں آتے تھے کہ اسی طرح انہیں جنات کے ستائے ہوئے یا کچھ. انہوں نے پھر باقاعدہ سیکھا تھا کہ کس طرح اس مخلوق سے نپٹا جا سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں اس سے بہت اگری نہیں بھی کرتی، پھر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کچھ چلا کاٹیں یا کچھ ضرور باقاعدہ سیکھیں تو آپ ان سے نبٹ سکتے ہیں. نہ بھی سیکھیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول نے جو آیتیں اور جو چیزیں سکھائی ہیں بس وہ بھی اگر آپ اس پر عمل کریں تو بھی نبٹ سکتے ہیں. بہرحال اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگوں سے وہ گفتگو کر لیتے تھے، جنات سے گفتگو کر لیتے تھے. جب کوئی ایسا جن تنگ کرتا کسی انسان کو تو اسے بلوا لیتے تھے. تو ہمارے قریبی جاننے والوں میں سے کسی بچی کے ساتھ ایسی کچھ تکلیف ہو گئی، پھر ان کو بلوایا اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ ان سے ایک دوستی ہو گئی. انہی دنوں میں ان کے والد فوت ہو گئے، یعنی وہ جو جن آتا تھا اس کا والد فوت ہو گیا. تو میرے والد تھوڑی شعر و شاعری بھی کرتے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے مرثیہ لکھا. مرثیہ ہوتا نا کسی کی وفات پر کوئی ایسے شعر لکھنا جس سے دوسروں کو وہ حوصلہ افزائی ہو یا غم کا اظہار ہو. تو اس کی وجہ سے وہ بہت ممنون احسان، جس طرح یہ بالکل ایسے جیسے آپ کسی غم کے موقع پر کسی کو کوئی اچھا خط لکھ دیں یا کچھ کارڈ بھیج دیں. جیسے آج کے دور میں، اس دور میں افسوس کے کارڈ کی رسم نہ تھی ورنہ مرثیہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی. خیر اس سے پھر وہ ایک دوستی ڈیولپ ہو گئی. پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کی دعوت بھی کی گئی، باقاعدہ کھانا بنا کر میز پر رکھ دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا. یہ بالکل میرے سامنے کی بات ہے. تو اس میں تھا کہ ہم سب لوگ باہر تھے اور جس کمرے میں کھانا رکھا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد جب ہم گئے تو مکمل صفائی تھی، چھلکے تک موجود نہیں تھے. اٹھا لے گئے ہوں گے، اچھے سلجھے ہوئے تھے یا کوئی اور وجہ ہوگی. اس کے بعد یہ کہ ان کا خوشی غم کے موقع پر ہمارے گھر میں ایک آنا جانا ایک شروع ہو گیا. تو انہیں میں سے ایک ایک روز اپنی فیملی کے ایک اور ممبر کے ساتھ میں نے دیکھا اور پھر میں بھی وہاں موجود تھی. اس نے اپنے اوپر دودھ کے برتن ہوتے ہیں نا, گاگر ہوتی, تو وہ دودھ کے برتن رسی میں باندھے ہوئے بہت بڑا اتنا ڈھیر تھا جو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا تھا. عام نارمل شکل سائز کا انسان تھا, میل تھا, نارمل سائز تھا, اب نارمل کوئی چیز اس کی اب نارمل نہیں, بالکل ایز اے ہیومن بینگ. لیکن صرف اب نارمل چیز کیا تھی کہ وہ جو برتنوں کا ڈھیر تھا وہ کسی عام انسان کو اتنا اٹھاتے ہوئے دیکھا نہیں, نہ اٹھا سکتے ہیں. اب نے دیکھا ہوگا مطلب نیٹ ہوتا نا, نیٹ کے اندر جیسے برتن ہوتے ہیں, بہت بڑی نیٹ کی جیسے بوری سی ہوتی ہے, تو اس کے اندر وہ رکھے ہوئے تھے, وہ یہاں اٹھائے ہوئے تھے. اور اس نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے جو میں نے لوٹا دی, کیونکہ ہمارے والد کا ایک حکم تھا کہ کبھی کسی اجنبی سے پیسہ نہیں ہو. بہت اسٹرکٹلی بچوں کی تربیت میں کچھ چیزیں ہوتی, ہماری تربیت میں ایک یہ چیز ڈالی تھی کہ کسی اجنبی سے کبھی کچھ نہیں لینا, اور پیسے تو خاص طور پر نہیں لینے. ایک ہوتا تھا کہ ان کے بہت سے دوست احباب مختلف قسم کے, ملنا جلنا بہت تھا, تو کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے, تو بہت اسٹرکٹلی منع کیا ہوا تھا. اس طرح بچوں کی عادتیں بدل جاتی. اب یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کی مجھے جو یاد نہیں ہے بالکل, لیکن اس کے بعد تو جسٹ لائک نارمل, کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی ڈر, نہ گھبراہٹ, نہ خوف, کیونکہ یہ معلوم تھا کہ یہ آنا جانا ہے. اور ہمارے کچھ ایسے کزنز تھے جیسے میری, ان کو انہوں نے بازو کا سیریں بھی کروائی, اٹھا کے لے گئے کسی ایسی جگہ پر جو بالکل ان نون قسم کی تھی, وہاں گھمایا پھرایا بس پھر چھوڑ گئے, اس قسم کی چیزیں. لیکن بہت زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات یہ پھر افسانے بننے لگتے ہیں, اور زبان سے نکلی بھی کوئی بھی غلط بات اور کوئی بھی ایسی بات جو حقیقت میں نہ ہو, صرف دوسروں کی دلچسپی کے لیے قصہ گوئی ہو, جھوٹ میں شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں نا, سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو دراصل اس نے دیکھا نہیں, یعنی من غلط خود ساختہ کہانیاں بیان کرے. تو اس میں صرف بتانے کی بات اتنی ہے یہ جو بھیس بدلنے کی, کہ اگر کبھی ایسی کوئی چیز نظر بھی آئے اور موجود بھی ہو, اور اس سے خوف, پہلی بات تو خوف آنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ مخلوق ہے. کیا بلی بنے کا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ نہیں. اسی طرح جو جن انسانی شکل میں, تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ڈر لگے تو آزان دے دیں, بس کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح بعض گھروں میں بھی جنات رہتے ہیں. یہ بھی ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہی, یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ایک مخلوق ہے. آپ اگر میں جانے لگے وہ دیکھے تو نہیں, تو ڈرتے آپ جاننے سے؟ نہیں, کیا ضرورت ہے ڈرنے کی, مخلوق ہے, ایک چھوٹا موٹا کیڑا ہے, وہ بنا رہا اپنا گھر, رہتا ہے, رہتا رہتا, آپ دیکھتے رہتے ہیں, صاف بھی نہیں کرتے. اس کو دوبارہ کیا ہوا ہے تو کوئی اور مخلوق رہتی اس کو بھی کر لے. جنات بعض اوقات سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو پکڑے کرنے سے منع کیا ہے, اور فرمایا ایسا نہ ہو کہ یہ مقتول کوئی مسلمان جن ہو. صحیح مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ہے جو مسلمان ہو چکی ہے, جو شخص ان میں سے کسی کو دیکھے تین مرتبہ اسے نکلنے کے لیے کہے, اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دے, اس لیے کہ وہ شیطان ہے. ایک صحابی نے گھروں میں رہنے والے کسی سانپ کو قتل کر دیا, اسی میں ان کی موت ہو گئی. مسلم نے روایت کیا ہے, ابو سعید خدری سے ملاقات کے لیے ان کے گھر آئے, اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ نماز ختم کر لیں, اس پر وہ مجھے گھر کے خوشے میں رکھی کھجور کی سوکھی شاخوں میں حرکت محسوس ہوئی, دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا. میں اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ابو سعید نے اشارہ کیا, یہی بیٹھے رہو, میں بیٹھ گیا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا, اس کمرے کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس میں ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ابو سعید نے کہا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے نکلے, وہ نوجوان روزانہ دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر جاتا. ایک دن اس نے اجازت لی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنا ہتھیار ساتھ میں رکھ لو, میں تمہارے سلسلے میں بنو قریظہ سے مطمئن نہیں ہوں. جوان نے اپنا ہتھیار ساتھ لے لیا, پھر گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دو دروازوں کے بیچ میں کھڑی ہے. جوان کو غیرت آئی اور وہ اپنی بیوی کو مار ڈالنے کے لیے نیزہ لے کر لپکا. عورت نے کہا نیزہ مت نکالو, پہلے گھر میں جا کر دیکھو میں کیوں نکلی ہوں. वो घर में गया तो देखा कि एक बड़ा सांप बिस्तर पर कुंडली मारे बैठा है। उसने सांप पर नेजे से हमला किया और उसे नेजे में लपेट कर बाहर ले आया। इसी में सांप ने जवान को डस लिया। मालूम नहीं दोनों में से पहले कौन मरा, आया सांप या वो जवान। अबू सईद कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे ये माजरा बयान किया और आपसे दरख्वास्त की कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये जिंदा हो जाए, यानी ये नौजवान। आपने फरमाया अपने साथी के लिए बख्शिश की दुआ करो। फिर फरमाया मदीना में कुछ जिन्नात रहते हैं जो इस्लाम ला चुके हैं, अगर तुम लोग इनमें से किसी को देखो तो 3 दिन तक उसे निकलने के लिए कहो, इसके बाद नजर आए तो मार डालो क्योंकि वो शैतान है। क्योंकि जो मुसलमान जिन होते हैं वो तंग नहीं करते, वो कहने पर चले जाते हैं। इससे क्या पता चलता कि वो जो सांप डसने से शख्स मर गया था वो दरअसल सांप एक जिन ही था, और जब उसने मारा उसको तो जब मारा तो वो सांप को मारते हुए खुद सांप उसको काट गया। और ये हुक्म जो है ना हमानात में से सांप के साथ खास तौर पर मखसूस है कि सांप को मारने से पहले ही बोलना चाहिए। यानी घर में सांप हो तो खास तौर पर वो जिन्नात में से हो सकता है, बाहर तो आम सांप होंगे। अच्छा, इनको निकालने के लिए क्या कहना चाहिए? तुम्हें अल्लाह की कसम है इस घर से निकल जाओ और हमें अपनी शरारतों से महफूज रखो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर वो 3 दिन के बाद नजर आए तो मार देना चाहिए। यानी मारने से पहले क्या कहना चाहिए कि तुम्हें अल्लाह की कसम है इस घर से चले जाओ, हमें अपनी शरारत से महफूज रखो वरना तुमको मार दिया जाएगा। तो 3 दिन की बात क्यों की गई? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही सिखाया और आमतौर पर सांपों को मारने से मना किया गया है। यानी घर से बाहर आप सांप देखें रस्तों में इधर उधर तो आप उनको खत्म करना शुरू कर दें, ये अल्लाह की मखलूक है, इस तरह नुकसान नहीं देना चाहिए। अबू लुबाबा से रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है, सांपों को कत्ल न करो मगर जो छोटा या जहरीला हो उसे मार डालो क्योंकि इससे हमल साकत और बसारत खत्म होगी। यानी ये नुकसान दे, सांप काट जाए तो 2 नुकसान होते हैं बाज़ औक़ात, हमल साकत हो जाता है या फिर निगाह चली जाती उसके जहर के असर की वजह से। क्या तमाम सांप जिन्नों में से है या कुछ उसके अलावा भी? मतलब उसके अलावा भी है, ठीक है। शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह दौड़ता है। आप बाहर कहाँ कहाँ मारेंगे और क्या क्या मारेंगे, वो तो अंदर ही दौड़ रहा है। सही बुखारी में है, हज़रत अनस से मर्ज़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है। सही है में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सफिया बिन्त हुयई से रिवायत है, कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेफाक में थे, मैं एक रात आपके पास मुलाकात के लिए आई, आपसे कुछ बातें हुई, फिर मैं जाने के लिए खड़ी हुई तो आप भी अलविदा कहने के लिए खड़े हो गए। हज़रत सफिया का घर उसामा बिन ज़ैद के घर में था। इतने में 2 अंसारी सहाबी गुजरे, जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी से चलने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आहिस्ता चलो, ये कोई अजनबी औरत नहीं मेरे साथ बल्कि मेरी बीवी है, सफिया बिन्त हुयई है। दोनों ने कहा सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके बारे में शक करेंगे। आपने फरमाया शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ रहा है, मुझे अंदेशा था कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में बदगुमानी पैदा न कर दे, या आपने ये फरमाया कि कोई चीज न पैदा कर दे। इसलिए आप देखें कि किसी भी इंसान के बारे में अच्छा गुमान करते हुए एक अरसा लगता है और बदगुमानी आते चंद लम्हे लगते, और वो बदगुमानी अमूमन कहाँ से आती? शैतान की तरफ से आती। हमने देखा होगा आमतौर पर भी एक शख्स के साथ आप दिनों तक अच्छा सलूक करते रहे, लेकिन अगर एक ऐसी बात आपसे हो जाए तो वो हमेशा के लिए दिल में गिरा लगा लेता है। लेकिन शैतान की चालें कमजोर होती, वो जाल डालता जरूर है लेकिन इन नकई शैतान काना दईफा, उसका जाल और उसकी चाल कमजोर होती है। और अल्लाह के नेक बंदों पर शैतान का तसल्लुत नहीं होता, शैतान उनको कुछ नहीं कर सकता। कुरान पाक में आता सूरत बनी इसराइल की यही 65 आय, इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान वकफा बिरब्बिका वकीला, यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई इख्तदार हासिल न होगा اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے. سورۃ سبا میں آتا ہے وما کان لہ علیہم من سلطان. ابھی تک وہ جو تھوڑا سا خوف طاری ہوا تھا نا آپ کے، یہاں ہوتے وہاں ہوتے، اب اللہ تعالیٰ سب کو بتا رہے ہیں کہ نہیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اگر تمہارے اندر ایمان ہوا. وما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. یعنی شیطان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں، زور نہیں کہ وہ بندوں کو لازمی طور پر بھٹکا لے. بالکل ایسے جیسے جرمز تو ہر وقت سزا میں موجود ہیں، لیکن کس پہ اٹیک کرتے ہیں؟ جی جس کا اپنا ریزسٹنس لو ہو جائے. اس نے کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں ضرور سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے چنے ہوئے بندے ان کو نہیں بہکا سکوں گا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. کہاں پڑا ہے؟ سورۃ الفجر. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہتے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. سورۃ النحل میں آتا ہے آیت 100 انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ قوت، زور، دلیل، حجت. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے مومنوں پر بھی شیطان آ جاتا ہے. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان ان پر بھی آ جاتا ہے. آپ صبح کی نماز قضا کر دیں اور تجربہ کر کے دیکھیں کہ لازمن اس دن آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی اور غلط کام بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی حفاظت سے انسان باہر آ جاتا ہے. جب آپ نے اللہ کی حد توڑ دی، پھر حفاظت کا بندھن توڑ دیا تو شیطان آ گیا. حدیث میں آتا ہے نا جب تک قاضی ظلم نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان ساتھ لگ جاتا ہے. یعنی کوئی جج جب ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے. اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں ایک جگہ ایک درخت تھا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے تھے. وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں درخت کو کاٹ کر رہوں گا، یعنی شرک مٹاؤں گا. وہ اللہ کی خاطر غصے میں درخت کو کاٹنے کے لیے آیا. راستے میں اس کی ملاقات ابلیس سے ہوئی جو انسان کی شکل میں تھا. ابلیس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے. ابلیس نے کہا جب تم اس کی پوجا نہیں کرتے تو دوسروں کے پوجنے میں تمہارا کیا نقصان؟ آدمی نے کہا میں اسے کاٹ کر رہوں گا. شیطان نے کہا اگر تمہیں کوئی فائدہ ملے تو تم لوگ درخت نہ کاٹو، اس کے بدلے میں تمہیں ہر روز صبح کو تکیے کے نیچے 2 دینار ملیں گے. آدمی نے کہا یہ دینار کہاں سے ملیں گے؟ شیطان نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں. آدمی واپس چلا گیا. جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دینار دیکھے تو مل گئے. پھر دوسری صبح ہوئی تو کچھ نہ ملا. وہ غصے سے درخت کاٹنے کے لیے نکلا، راستے میں اس کی ملاقات شیطان سے بھی. شیطان نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے کہا اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے. شیطان نے کہا جھوٹ کہتے ہو تم اس کو کبھی نہیں کاٹ سکتے. آدمی کاٹنے کے لیے بڑھا تو شیطان نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کا گلا ایسے دبایا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. شیطان نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں. تم پہلی مرتبہ اللہ کی خاطر غصے سے آئے تھے، میرا تم پر کوئی بس نہ چل سکا، میں نے تمہیں 2 دینار کا لالچ دیا تو تم چلے گئے، جب تم 2 دینار کی خاطر غصے میں آئے تو مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا۔ کہ جب انسان مال کے لالچ میں گرفتار ہو کر غلط کام کرتا ہے تو شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، اس کے اندر کی قوت اور روب اور دبدبا اور غلبہ وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ یاد ہے نا کہ سورت الاعراف میں آپ نے آیت پڑھی تھی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے بھاگ نکلا۔ یعنی علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یعنی علم ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو شیطان سے محفوظ نہیں، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، یعنی یہ قرآن اس کی بلندی کا سبب بنتا، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید یہ کچھ غور و فکر کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک شخص دین کو چھوڑ کر دین کے حکم کو، دین کی بات کو، دین کی مجلس کو، دین کے طریقے کو کسی اور رستے پر چلتا ہے، شیطان آ گھیرتا ہے۔ پر اس کا عملی تجربہ چھٹیوں میں آپ نے کیا ہی ہوگا۔ آج کل کتنا کام ہوتا ہے، کتنی کم روٹین ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی سیٹسفیکشن دیا نا۔ 2 دن آپ یہ روٹین چھوڑ دیں اور ادھر ادھر کھانے پینے میں اور کاموں میں لگے تو نہ دل کا اطمینان رہتا ہے اور نہ ہی سارے کام وقت ہوتے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، کھانا لیٹ ہو رہا ہے، ہر کام میں تاخیر ہونی شروع ہو جاتی۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جب صبح اٹھا جاتا ہے تو صبح دوبارہ سویا نہیں جاتا تو اللہ کی رحمت صاف ہو جاتی، لیکن جب انسان اپنے نفس کی غلامی کرنے لگتا ہے اور دین کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ بات دراصل ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اس قسم کے لوگ آپ کی امت میں سے بھی ہوں گے، یہ جس کے بارے میں آیت آئی نا پیچھے۔ حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں، کس کے بارے میں؟ مسلمانوں کے، آپ کی اپنی امت کے بارے میں، جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا آدمی نہ پیدا ہو جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور جب تک اللہ نے چاہا اسلام پر عمل کیا، پھر جب اس علم اور عمل کی رونق اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگی تو وہ اسلام کی پابندی سے انکار کر کے اس کو پس پشت ڈال دے، اپنے پڑوسی پر تلوار اٹھا لے اور اس کو کافر اور مشرک کہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے تلوار کا زیادہ مستحق کون ہے، وہ جو تلوار اٹھائے یا جس پر اٹھائی جائے؟ فرمایا وہ جو تلوار اٹھائے۔ سمجھ میں آئی حدیث کے لیے؟ مختصراً یہ کہ جب ایک انسان کو اللہ دین کا علم دے وہ اس پر عمل بھی کرنے لگے اور اس کا نور اس کے چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، پھر ایک آیت اس کے اندر شیطانیت یا شیطنت آ جائے، اور وہ شیطنت کیا ہے؟ اپنے پڑوسی پر تلوار اٹھا لے۔ کہاں سے آتا ہے شیطان؟ تعلقات کی خرابی سے، اپنے ہی بھائی پر تلوار اٹھا لے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اور ان کو کافر و مشرک بتائے۔ ہو رہا ہے نا آج کل ہمارے یہاں یہی، اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ دین پڑھے لکھے لوگوں میں ہو رہا ہے، یعنی دین پڑھنے والوں پڑھانے والوں پر یہاں سے شیطان آتا ہے کہ جب وہ علم راسخ ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کے اندر یعنی تکبر آنے لگ جاتا ہے کہ ہم بڑی چیز ہو گئے، جب وہ تکبر آتا ہے تو اس میں پارٹی کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہوتے تو سب نیچے فقیر نظر آتے ہیں. شیطان اور بھڑکاتا ہے تو ان پہ کفر کے پتوے لگانے لگتے ہیں, شرک کے پتوے لگانے لگتے ہیں, اور پھر تلوار بھی اٹھ جاتی ہے اور مسجدوں میں حملے ہونے لگتے ہیں. اور یہ سب کچھ دین کی آڑ میں ہوتا ہے نا. کوئی شخص ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا برا بلا, ایسے نہیں, وہ تو انتہائی پاس باز ہے, انتہائی دیندار ہے, وہ تو ایسا نہیں کر سکتا. بلکہ شیطان مزید یہ سجا دیتا ہے کہ ان کو مارنا ثواب ہے, ان کو بدنام کرنا ثواب ہے, ان کے خلاف باتیں بنانا ثواب ہے. لیکن جو لوگ ایمان, علم اور عمل میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ایسے لوگوں پہ شیطان وار نہیں کر پاتا, ان کے تو نام سے بھی بھاگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے عمر, شیطان تم سے خوف کھاتا ہے, اس لیے کہ مخلص سے نا, اس یاد رکھے کہ منافقت میں شیطان زیادہ آتا ہے, زبان پہ کچھ, دل میں کچھ, سامنے کچھ, پیچھے کچھ, کہیں کچھ کہیں کچھ, کہیں ایک رنگ کہیں دوسرا رنگ, کبھی دیندار ہو گئے کبھی دنیا دار ہو گئے. دیندار تو دنیا میں بھی دیندار ہوتا ہے, وہ تو اپنے معاملات میں, لین دین میں, ہر جگہ سے ڈیلنگ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, میں نے جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھا. فرمایا, جس طرح کوئی آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو اس کی پریشانی کے بال پکڑ کر قابو میں کر لیتا ہے, اسی طرح مومن بندہ اپنے شیطان کو قابو میں کر لیتا ہے. تو شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اس کی اولاد کو گرفتار کر لوں گا, پکڑ لوں گا. تو جو ایمان اور عمل کے ساتھ اٹھتا ہے پھر وہ شیطان کو پکڑ لیتا ہے. جس دو کا مقابلہ ہوتا ہے نا, یا آپ دوسرے کو گرا دیتے ہیں یا وہ آپ کے اوپر چل جاتا ہے. ابن مسعود سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنوں اور فرشتوں میں سے ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے. صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا, میرے ساتھ بھی, لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی, وہ مجھے خیر ہی سکھاتا ہے. حضرت عائشہ کی روایت میں ہے, میرے رب نے میری اس کے خلاف مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا. پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنوں پر قابو دے رکھا تھا, وہ جنوں پر حکومت کرتے تھے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا, اور شیاطین کو مسخر کر دیا, ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اور وہ آیت بھی یاد کر لیجیے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھی, سورت سبا کی, کہ ایسے جن تابع تھے جو ہر کام ان کے سامنے کرتے تھے, بڑی بڑی کاریگری. سلیمان علیہ السلام پر یہود نے تہمت لگائی تھی, کیا؟ کہ ان کی یہ ساری حکومت جادو کے زور پر تھی. تو قرآن پاک میں کیا ہے کہ نہیں, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. بنی اسرائیل ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے. وہ کہتے تھے, آؤ سیکھو ہم سے جادو, سلیمان بھی یہی کچھ کرتے تھے, یعنی ان کو جھوٹی تہمت لگا دیا. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا, کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے.